的，我们孙老老买的那玩意儿，孙老老买的那玩意儿。لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات الله عليه محمد وعلى محمد جب بزرگ کسی بزم میں حاضر ہوتے ہیں ان کی موجودگی سے ایک نقصان بھی ہوتا ہے اور ایک فائدہ بھی. نقصان یہ ہے کہ زبان میں لکنت آ جاتی ہے اور ہمارا کیا ذکر جب معصوم یہ کہتے ہیں یتلجلج لسانی لعل السید یرانی. جب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام حضور کے خطبے سن کر کے آتے تھے اور آ کر کے والدہ گرامی سے نقل کیا کرتے تھے, تو ایک دن مولا کائنات چھپ کے سننے لگے. پر میں تو اپنی طرف سے لفظ نہیں استعمال کر سکتا, لیکن بہرحال خود امام حسن نے فرمایا ہے کہ یہ تلج لج لسانی, آج وہ روانی نہیں ہے زبان, شاید کوئی میرا بڑا میرا سید و سردار مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ مشکل ہے, لیکن فائدہ اس سے بڑا ہے. وہ یہ ہے کہ انسان کو پھر یہ بھروسے سے پڑتا ہے کہ اگر کہیں کوئی خطا ہو گئی تو اصلاح کرنے والا موجود ہے, تو یہ ایک اعتماد بھی آ جاتا ہے ایک طرف سے. بہرحال یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہماری بز میں ہمارے بزرگ محترم جناب مولانا جعفری صاحب قبلۃ تشریف فرما ہیں. ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے حوصلہ افزائی فرمائی اور تشریف لائے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہ اس زمانے سے ہوسٹن میں آ رہے ہیں جب ہم نے ابھی جو ہے بولنا بھی نہیں سیکھا تھا. شکلیں ہماری ان کی نہ ملائیے گا, ورنہ شاید ہماری بات کی آپ تصدیق نہ کر پائیں گے, لیکن حقیقت یہی ہے. خدا بند عالم جو محتاج قسم نہیں ہے, وہ موضوع کی اہمیت کے پیش نظر قسم کھا کے یہ کہہ رہا ہے کہ عصر کی قسم سارے انسان گھاٹے میں ہیں. گزشتہ دو دن کی گفتگو اس سلسلے میں آپ کی نگاہوں میں ہے, آج اس سلسلے کی آخری گفتگو ہے. ہاں کچھ ایسے افراد ہیں جو گھاٹے سے بچ سکتے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. گھاٹے سے بچنے کا ایک پیکیج پروردگار انسان کے حوالے کر رہا ہے کہ جو سلوات پڑھے محمد وآل محمد، جب تشریف لائیے جلدی سے آ جائیے، اتنی دیر تک مجلس رکی رہے گی، اس سے بہتر انداز میں سلوات تین اجزاء اس کے ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے انہیں گھاٹا نہیں ہوگا جو ایمان لائے، وعمل الصالحات، اور ایمان کے بعد عمل صالح بجا لائیں. الصالحات کا میں نے عرض کیا تھا کہ جمع کا صیغہ ہے جس پر الاسلام لگا ہوا ہے، اور عربی کا یہ اصول ہے کہ جب کبھی جمع پر الاسلام آ جاتا ہے تو وہ فائدہ دیتا ہے عموم کا، یعنی سارے جتنے بھی اعمال صالح ہیں ان سب کو جو بجا لائیں. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وصیت حق اور وصیت صبر کریں. یہ وصیت کرنا، نصیحت کرنا خود ایک عمل ہے، اور وہ بھی عمل صالح ہے. تو جب الصالحات میں تمام اعمال صالح آ گئے تو یہ بھی اس میں شامل تھا، اسے الگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کل میں اس کو تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ موضوع کی اہمیت کے پیش نظر اعمال صالحہ کی ایک طویل فہرست ہے، لیکن جو خصوصیت اور جو اہمیت اس فریضے کو حاصل ہے، اس عمل صالح کو حاصل ہے، وہ کسی عمل صالح کی وہ اہمیت نہیں ہے. اپنے طرف سے یاد نہیں کر رہا ہوں، معصومین نے اسے اشرف الفرائض کہا ہے، اتم الفرائض کے نام سے اسے یاد کیا ہے حدیثوں میں. عزیزو، اس کی اہمیت اتنی کیوں ہے؟ کل ایک ہلکا سا اشارہ اس سلسلے میں کیا تھا، اور اس کے بعد اس فریضے کو انجام دینے کا طریقہ اور تہذیب وصیت حق و وصیت صبر کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کی تہذیب کیا ہے. اسلام اور جو ہے مغربی تہذیب، اسلامی تعلیمات اور مغربی تعلیمات کا ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ مغربی تعلیمات کا محور اور مغربی تعلیمات کا مرکز جو ہے وہ فرد ہے، ذاتی فائدہ، ساری ایکٹیویٹیز، ساری کوششیں صبح سے شام تک. مغربی تہذیب کی یہ ہے کہ کیوں گئے جاب کے اوپر؟ اپنے فائدے کے لیے. فلاں کام کیوں کیا؟ اپنے فائدے کے لیے. اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے لیے، اچھا کھانے کے لیے، اچھا پہننے کے لیے، اچھی سواری کے لیے، اچھے مکان کے لیے، ساری کوشش یہ ہے کہ ہم اچھے بن جائیں. اب اچھائی کا جو بھی معیار ان کے ہاں ہے، اپنے لحاظ سے ہم اچھے بن جائیں، ہمیں دوسروں سے کوئی مطلب نہیں ہے. البتہ وہ اتنا جانتے ہیں کہ اپنا فائدہ بھی دوسروں سے مدد لیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، اپنے فائدے کے لیے بھی دوسرے سے تعاون لینے پر مجبور ہیں. تو اس حد تک تو وہ دوسروں کو یاد کرتے ہیں جو ان کو فائدہ پہنچانے میں جو ہے مددگار واقع ہو جائیں، اور اس حد تک روک ٹوک بھی کرتے ہیں وہ دوسروں کو، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی یہ قسم ان کے آگے پائی جاتی ہے، اس حد تک وہ روک ٹوک کرتے ہیں جس حد تک ان کے عمل سے ہمیں نقصان پہنچتا ہے. اگر کسی کو اپنے عمل سے خود اسے نقصان پہنچ رہا ہے تو ان کے ہاں اس کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی ہے کہ اسے روکا ٹوکا جائے. نہ صرف یہ کہ ضرورت نہیں محسوس کی جاتی بلکہ اس کو معیوب مانا جاتا ہے، دوسرے کی زندگی کے مسائل میں ہم کیوں دخل دیں. ہاں اگر ہمیں کوئی نقصان ان کے عمل سے پہنچ رہا ہے تو انہیں روک ٹوک کریں گے. مثال کے طور پر سگریٹ ہے، وہ سگریٹ پیتے ہیں، اگر وہ اس جگہ سگریٹ پی رہے ہیں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بند کمرے میں اگر وہ سگریٹ پی رہے ہیں، سنیما ہال میں اگر وہ سگریٹ پی رہے ہیں، کلب کے اندر وہ سگریٹ پی رہے ہیں، تو روک ٹوک ہوگی کہ یہاں آپ سگریٹ نہیں پی سکتے، یہاں سگریٹ پینا منع ہے. کیوں منع ہے؟ اس لیے کہ آپ کی سگریٹ ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے. لیکن اگر آپ باہر جا کر کے سگریٹ پیے، اپنا پھیپھڑا آپ جو ہے خراب کرنا چاہتے ہیں، کیجیے، جائیے جہنم میں، ہم سے کوئی مطلب نہیں. یہی ہے نا کہ عمومی مقامات کے اوپر آپ سگریٹ نہیں پی سکتے، جہاں کے اوپر چار آدمی جمع ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے، لیکن باہر جا کر کے. پر اسلامی تہذیب میں اور مغربی تہذیب میں فرق یہی ہے، مغربی تہذیب انسان کو خود غرض بناتی ہے، مغربی تہذیب کی بنیاد ہے خود پرستی پر، اور اسلامی تہذیب کی بنیاد ہے انسان دوستی پر. ہم صرف اپنے فائدے کے لیے کام نہیں کرتے ہیں، تمہارا برا عمل ہمیں چاہے نقصان نہ پہنچائے، اگر تمہیں بھی نقصان پہنچا رہا ہے تو وہاں بھی روکنا ٹوکنا ضروری ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر، اور نقصان بھی کون سا نقصان دیکھا جاتا ہے؟ ہمیں اگر نقصان پہنچ رہا ہے آپ کے عمل سے تو ہم آپ کو روکے ٹوکیں گے. کون سا نقصان؟ اگر ہمارے جسم کو نقصان پہنچ رہا ہے، مادی نقصان اگر ہے تب تو روک ٹوک کی گنجائش ہے، لیکن اگر آپ کے عمل سے ہماری روح کو نقصان پہنچ رہا ہے، اگر مانوی نقصان پہنچ رہا ہے تو وہاں روکنے ٹوکنے کی اجازت نہیں ہے. اگر ایک انسان سگریٹ پیتا ہے، ایک انسان اگر اس طرح کا کوئی عمل انجام دیتا ہے، کوئی کارخانہ کھولے ہوئے جس سے اٹھنے والا دھواں ماحول کو سیاہ بنا رہا ہے، جس میں ہم سانس لیتے ہیں اس ماحول کو زہر آلود بنا رہا ہے، اس پر پابندی لگا دی جائے گی، اسے روکا جائے گا، اسے ٹوکا جائے گا. لیکن اگر وہ کوئی ایسی کتاب لکھتا ہے، کوئی ایسی بات کرتا ہے، کوئی ایسی فلم بناتا ہے جس سے ہماری روح متاثر ہوتی ہے، جس سے ہمارا روحانی ماحول زہر آلود ہوتا ہے، یہاں کہتے روک ٹوک کی اجازت نہیں ہے. یہاں اگر آپ نے روکنا چاہا تو کہتے ہیں یہ آزادی ہے انسان اور حقوق انسان کے خلاف ہے. ایک ہوٹل والا اگر خدا نہ خواستہ کوئی کوڑی آ کر کے ہوٹل کھولے، اسے اجازت نہیں ملے گی. ملے گی اسے اجازت یہ کوڑی کھانا پکائے؟ نہیں. ہیلتھ کی طرف سے آ کر کے اسے چیک کیا جائے گا، دیکھا جائے گا، معائنہ ہوگا، آپ بیمار تو نہیں ہے، ٹی بی تو نہیں ہے، کوڑی تو نہیں ہے، یہ ساری باتیں ہیں نا. اب اگر کوئی کہتا میں آزاد ہوں، میں لکھ دیتا ہوں یہ جو ہے کوڑی کا ہوٹل، جس کو آنا ہے آئے گا، نہ آنا ہو نہ آئے. آپ ہمیں روکنے والے کون؟ آپ ہماری آزادی کو پابند بنانے والے کون؟ کہا نہیں، کیونکہ آپ کے اس عمل سے ہو سکتا ہے کسی کی نگاہ نہ پڑے، ہو سکتا ہے کہ بورڈ دیکھا بھی سمجھ بھی نہ آیا، ہو سکتا ہے دیکھا سمجھا مگر بھول جانے لگی تھی، عقل ماری گئی تھی، ہو سکتا ہے کہ آنے والا بچہ ہے نادان ہے نہ سمجھ ہے اور وہ آ گیا، لہذا نہ آنے دیں گے. ایک کوڑی اگر جسمانی رضا فراہم کرے اسے اجازت نہیں ہے، لیکن اگر ایک روحانی کوڑی، کچھ کچھ جو ہے وہ جسمانی کوڑی ہوتے ہیں، کچھ روحانی طور پر کوڑی ہوتے ہیں، کچھ جسمانی طور پر بیمار ہیں، کچھ روحانی طور پر بیمار ہیں، کچھ کی جسمانی رضائیں جسم کو بیمار کرتی ہیں، کچھ کی روحانی رضائیں روح کو بیمار کرتی ہیں. عزیزوں، اگر جسمانی رضا بنانے والے پر پابندی لگ سکتی ہے تو روحانی رضا کو فاسد بنانے والے پر پابندی کیوں نہیں لگ سکتی ہے؟ کچھ جسم کے کوڑی ہیں، کچھ عقل کے کوڑی ہیں. ایک عقل کے کوڑی نے ایک کتاب لکھی تجھے راہی نمائندہ تھا، اس کی طرف یہ فتوا آیا کہ آپ تو آزادی بیان کے مخالف ہیں، آپ تو انسانی حقوق کے مخالف ہیں. اجر ستمگری بھی ہے، جسمانی نقصان زیادہ ہے یا روحانی نقصان زیادہ ہے؟ یہ جسمانی غذا اگر مسموم غذا، آلودہ غذا، زہر آلود غذا کسی نے کھا لیا تو احتمال یہ ہے کہ کسی ڈاکٹر کے پاس اگر پہنچ گئے تو بچ بھی جائیں گے، اور نہ پہنچے تو مر جائیں گے. ہم نے کھایا، کون مرے گا؟ جس نے کھایا وہی تو مرے گا نا. ایسا تو نہیں کہ ہمارے کھانے سے پورا شہر مر جائے گا، ہمارا پورا پنبہ مر جائے گا، ہمارا پورا محلہ مر جائے گا. جسمانی غذا میں اگر فوڈ پوائزن پایا جا رہا ہے، احتمال ہے کہ جو کھائے گا اسے نقصان پہنچے گا. سرایت نہیں کرتا، آگے نہیں بڑھتا، لیکن روحانی غذا میں اگر پوائزن آ گیا، صرف کھانے والا متاثر نہیں ہوتا ہے، خود بھی متاثر ہوتا ہے، اس کا کنبہ بھی متاثر ہوتا ہے، اس کا شہر، بلکہ پوری دنیا کو کوئی اثر انداز ہو جاتا ہے اگر فاسد روحانی غذا کھا گیا. تو اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب کا جو فرق ہے کہ اول تو مغربی تہذیب خود غرض تہذیب ہے، خود پرست تہذیب ہے، ثانیاً نگاہیں اس کی محدود ہیں، اس کی نگاہ میں وسعت نہیں ہے، صرف اس کی نگاہ مادے تک ہے، ماورائے مادہ کو دیکھنے سے عاجز ہے، جبکہ اسلامی تہذیب، اسلامی تعلیمات مادے پر بھی اس کی نگاہ ہے اور ماورائے مادہ پر بھی اس کی نگاہ ہے. تو اس اہمیت کے پیش نظر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات پہ بات نہیں رکی، بلکہ تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وصیت حق اور وصیت صبر کو الگ سے پروردگار نے بیان کیا کہ اگر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، اگر سماج کامیاب ہونا چاہتا ہے، اگر معاشرہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، ایمان ضروری، عمل صالح ضروری، اور عمل صالح میں سب سے زیادہ اہمیت ہے وصیت حق اور وصیت تقویٰ کی. یعنی اگر سماج ایمان لائے، عمل صالح بجا لائے، لیکن اس اہم فریضے کو اگر ترک کر دے تو گھاٹے سے نہیں بچے گا، خسارت سے بچنا ناممکن ہے. خسارت سے بچنے کے لیے اس پر عمل کرنا ضروری. اب اس کی تہذیب کیا ہے؟ کل ایک چیز میں نے اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. پہلی چیز یہ ہے، انسان جب کسی کو وصیت صبر اور وصیت حق کرنا چاہتا ہے تو لہجے میں نرمی ہونا چاہیے، ملائمت. پہلے مرحلے میں سختی نہیں، البتہ یہ نرمی اور یہ ملائمت کیا ہے، پہلا مرحلہ ہے، پہلی اسٹیج ہے، بات یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی ہے. کیونکہ افراد مختلف ہیں، طبیعتیں سب کی یکساں نہیں ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں کہ انہیں اگر آپ نے شرافت سے سمجھا دیا وہ بات مان لیتے ہیں، ان کی اصلاح ہو جاتی ہے، لیکن سارے کے سارے افراد تو ایسے نہیں ہیں. سارے کے سارے افراد، کچھ طبیعتیں وہ ہیں کہ جو نرم گفتگو سے، نرم لہجہ، انہیں انسان نہیں بنا پاتا. لیکن ابتدا یہی سے ہر ایک کے لیے ہے، جو فرعون جیسے باغی کے لیے، فرعون جیسے طاغی کے لیے جناب موسیٰ اور جناب ہارون کو بھیجا. کیا پہلا مرحلہ کیا تھا؟ فقولا لہو قولا لینا، نرم گفتگو کرو. لیکن اس کے بعد ہمیشہ اب نرمی گفتگو، اگر نرم گفتگو سے نہ مانا تو لہجے میں تلخی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ خود قرآن کے اندر موجود ہے کہ جب جناب موسیٰ اور جناب ہارون گئے ہیں فرعون کے پاس، اسے نصیحت کرنا شروع کیا، وہ بجائے بات ماننے کے موسیٰ پر اپنا احسان جتانے لگا کہ ہم نے تمہیں پالا پوسا، ہمارے گھر میں پلے، اور اب ہمارے خلاف آئے ہو جو ہے وہ زبان درازی کرنے کے لیے. جناب موسیٰ نے پلٹ کے کہا نا کہ تلک نعمتن عبدت بنی اسرائیل، یہ اس تم نے ہمیں پالا پوسا، اس کا مطلب یہ کہ تم پورے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لو گے. لہجے میں ترقی آئی یا نہیں آئی؟ اس کے بعد بات بڑھتے 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 پھر فرعون جو ہے مردہ باد تک بات نہ رہی. پھر اس کے بعد جو ہے فرعون مردہ باد یہاں وہ آیا، اور صرف نعرے پر اکتفا نہیں ہوا بلکہ پروردگار میں نیل میں، پروردگار نے دریائے نیل میں غار کر کے عملی نمونہ فرعون مردہ باد کا پیش کر دیا. تو پہلا مرحلہ تو یقیناً ہوا ہے، لیکن اس مرحلے کے بعد اکتفا نہیں ہے. اب اگر روایتوں میں دیکھیں گے، حدیثوں میں دیکھیں گے، تو حدیثوں میں تمام یہی کہا گیا ہے، پہلا مرحلہ یہی کہ آپ نرمی سے پیش آئیں. میں صرف ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں، جو کہ وقت نہیں ہے، میں کیا کروں، میں نگاہیں جو ہے وہ گھڑی پر بھی رہتی ہیں، پتہ نہیں کیوں گھڑی اتنی تیز چلتی ہے جب میں بیٹھتا ہوں. اسی والوں نے کیا کیا ہے کہ میں بیٹھتا ہوں فوراً گھنٹہ ہو جاتا ہے. پہلا اپنے ٹائم میں ختم بھی کرنا ہے، اگر سے آج آخری مجلس ہے اور آخری میں تو آپ جانتے ہی ہیں، سلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. ایک طویل حدیث ہے پانچویں امام سے، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. راوی بھی بڑا معتبر ہے، جابر جوفی. میں اکثر ان کا تذکرہ آپ کے درمیان میں کرتا رہا ہوں کہ جابر جوفی بڑے عظیم صحابی ہیں، امام کے محرم اسرار آل محمد ہیں. جابر جوفی پانچویں امام کے بھی شاگرد رہے ہیں، چھٹے امام کے بھی. پانچویں امام ان سے خطاب کرتے ہیں، روایت نہایت معتبر ترین کتابیں جو ہمارے ہاں ہو سکتی ہیں. شیخ طوسی نے جو ہے وہ تہذیب میں اسے نقل کیا، اور کولینی نے جو ہے وہ کافی میں نقل کیا، دونوں نے تہذیب میں بھی کافی میں بھی ہے. پانچویں امام کے ترین روایت ہے، اس کا ایک حصہ نقل کروں گا، زیادہ نہیں. روایت جو ہے وہ عالم نماؤں کے سلسلے میں، یہ خود روایت میں عالم نما کہا گیا اس لیے میں کہہ رہا ہوں، عالم نماؤں کے سلسلے میں، عابد نماؤں کے سلسلے میں. اور پہچان وہاں بتایا امام نے کہ عالم نما اور عابد نما کیسے ہوتے ہیں. تفصیل ہے اس کی کہ عالم نما اور عابد نما وہ ہیں جو ان فرائض کو اپنا لیتے ہیں جن میں کوئی ضرر نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو اس وقت تک ضروری جانتے ہیں جب کوئی خطرہ نہ ہو. اگر کسی مجلس میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بعد بانی مجلس نے کہا اس مولوی کو اگلے سال نہیں بلائیں گے، بھنک بھی اگر مل گئی کہ ایسا ہونے والا ہے تو اس کے قریب نہیں جائیں گے. یہ ساری پہچان امام بیان کرتے کرتے پھر امر بالمعروف کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں کہ ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر سبیل الانبیاء ومنہاج الصالحین. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انبیاء کا راستہ ہے، صالحین کا شیوا ہے، صالحین کا طریقہ ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں فریضۃ عظیمہ. میں نے عرض کیا تھا کہ تواصو بالحق و تواصو بالصبر سب سے اہم عمل صالح ہے، اس لیے اس کو الگ کر دیا گیا. امام فرماتے ہیں فریضۃ عظیمہ، یہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر وصیت حق وصیت صبر ایک عظیم فریضہ ہے، ایسا فریضہ ہے کہ تقام بہ الفرائض، کہ اگر اس فریضے پر عمل ہو گیا تو سارے فرائض پہ عمل ہو جائے گا. اگر اس عمل صالح کو اپنا لیا گیا پھر کوئی عمل صالح چھوٹے گا نہیں، تمام اعمال صالحہ کی ضمانت اور گارنٹی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یا وصیت حق و تقوی. امام فرماتے ہیں فریضۃ عظیمہ تقام بہ الفرائض وتعمل المذاہب. اگر امر بالمعروف ہے تو سارے فرائض پر امر ہوگا، راستے پر امن ہو جائیں گے، راستے پر امن ہو جائیں گے. تحل المقاصد، اس فریضے پہ اگر عمل کیا گیا جتنا بزنس کاروبار تجارت ہے سب حلال تجارت ہوگی، حرام بزنس دنیا سے ختم ہو جائے گا. تحل المقاصد و ترد المظالم، کسی ظالم میں ظلم کرنے کی ہمت نہیں رہ جائے گی، ہر ظالم کے ظلم کا جواب ہو جائے گا. وتعمر الارض، زمین آباد ہو جائے گی. اب ہر لفظ اس کا جو ہے وہ تشریح طلب ہے، لیکن ہمیں جس جملے سے مدد لینا ہے اس کو بیان کرنے کے خاطر میں اسے پیش کر رہا ہوں، فی الحال نہیں ٹکوں گا. وینتصف من الاعداء، اگر اس فریضے پہ عمل ہو گیا، وصیت حق وصیت صبر امر بالمعروف نہی عن المنکر، دشمنوں سے اپنا حق لیا جا سکتا ہے، دشمنوں کو انصاف دینے پر مجبور کیا جا سکتا ہے. وَيَسْتَقِيمُ الْأُمُورُ، سارے کائنات کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، ساری مشکلات دور ہو جائیں گی. یہ فائدہ بیان کرتے ہیں. اب اس کے بعد کرنا کیسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ وصیت و حق و تقویٰ ہوگے کیسے، اس کی تہذیب کیا ہے، طریقہ کیا ہے، یہ تو ہماری گفتگو نا. امام فرماتے ہیں فَأَنْكِرُوا، جب اتنے سارے فوائد ہیں فَأَنْكِرُوا بِقُلُوبِكُمْ، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جب کسی برائی کو دیکھتے ہو تو اپنے دل میں اس کے خلاف ایک نفرت پیدا کرو. زبان کھولنے سے پہلے دوسرے کو نصیحت کرنے سے پہلے تمہارے دل کے اندر اس برائی کے خلاف ایک نفرت پیدا ہو جائے، کیونکہ جب برائی کے خلاف نفرت پیدا ہوگی تو تم خود کبھی برائی کے قریب نہ جاؤ گے. فَأَنْكِرُوا بِقُلُوبِكُمْ، کیونکہ بعض دفعہ ہم لوگ بعض گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر کر دیتے ہیں، کبھی پھر اللہ توبہ کان پکڑا تھپڑ لگایا، پھر دوسرے دن وہی ہوئے شب قدر آ گئی، سارے گناہ معاف کرا لیے، پھر دوسرے دن شب 23 میں خوب توبہ ہوتے اس کو پھر جیسے کہ تیسے، اور اگر کوئی چار دن صبر کر لیا تو عید کے دن تو سارے کیے دھرے پر پانی پھر نہیں پھیرنا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دل اور زبان میں ہم آہنگی نہیں ہے، دل اور زبان میں اتحاد نہیں ہے. زبان سے تو برا کہہ رہے ہیں لیکن دل برا نہیں کہہ رہا. اگر دل کسی چیز کو برا کہہ دے جس کاروبار کے بارے میں ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ میں گھاٹا ہے، جاتے ہیں اس کے قریب کبھی نہیں جاتے، جو بات دل میں اتر جاتی ہے تو اس کے قریب نہیں جاتے. ارے بات برائیاں ایسی ہیں جس کو دل میں اگر اچھا مان لیا ہے، لاکھ کہا کرو، لاکھ آیتیں پیش کرو، لاکھ حدیثیں سناؤ، انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ سب آپ کا کام ہے. اب کوئی بھی کہہ دے، مشتہد کہے، مر جاتا ہے، کسی کی بات نہیں مانیں گے. بات بے شرم تو یہاں تک کہہ دیتے، اگر امام بھی آ کے منع کرے تو ہم نہیں ماننے والے. کیوں؟ بات دل میں بیٹھ گئی ہے. تو اگر دل سے انسان کسی چیز کو برا سمجھتا، انکرو بقلوبکم، پہلا مرحلہ، جب دل میں بات آ گئی تو عمل تو ہمارا خود بخود ٹھیک ہو گیا، ہم ٹھیک ہو گئے اب دوسرے کی باری آئی کیسے نصیحت کریں وَأَلْفِظُوا بِأَلْسِنَتِكُمْ اب زبان کھولو چپ نہیں رہو خاموش نہیں رہو دوسرے جملے سے کوئی پیش کریں گے اس سے لگتا ہے کہ یہ مرحلہ ہے نرمی والا وَأَلْفِظُوا بِأَلْسِنَتِكُمْ زبان سے کہو زبان سے بولو زبان کھولو مگر لہجے کے ساتھ مگر پیار سے مگر محبت سے مگر قولا لہو قولا لینا لہجے میں سختی نہیں آنا چاہیے تندی نہیں آنا چاہیے ڈانٹو نہیں پھٹکارو نہیں گالیاں مت دو فوراً فاضل تو فاضل نہ بناؤ فوراً جہنم میں نہ بھیجو فوراً نہ کہو پھر اور مردہ آباد لیکن اگر کام نہ چلا اب یہاں پر ہے وَصُقُّ بِهَا جِبَاهَهُمْ اگر لفظی ترجمہ اگر کہا یہ ہوگا کہ اور زبان سے ان کی پیشانی کو توڑ دو زبان سے پیشانی کیا ہاتھ کی بات نہیں ہے کہ پتھر مارے لاٹھی مارے نہیں سُقُّ بِهَا جِبَاهَهُمْ پہلے نرمی سے سمجھاؤ اچھا نرمی سے بات نہ بنے تو سخت لہجے میں گفتگو کرو سخت لہجے میں گفتگو کرو جب سخت لہجے میں گفتگو کرتے ہیں تو وہاں سے بات بگڑتی ہے جب تک آپ آہستہ آہستہ نرمی سے شیریں زبانی سے کام لے رہے ہیں تو کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا لیکن جہاں پر آپ نے تھوڑا سا آپ کے لہجے میں تلخی آ گئی درستی آ گئی اب وہاں کے اوپر آپ کی جو ہے خلاف بھی ہونے لگے کیسا مولوی آیا کہاں سے آیا یار کس کو پکڑ لائے ہو پورا محرم بور کر دیا محرم نہیں تھا کوئی تفریح کا موقع تھا کہ یہ بیچارے جو ہے تفریح کے لیے آئے تھے اور سارے تفریح میں بگڑ کرے گی کس کو لا کے بٹھال دیا ایسے موقع میں بیچارہ مولوی بھی ڈر جاتا ہے کہ دور سے آیا اکیلے تنہا پتہ نہیں کیا کر دے یہاں پر ہاں اب جب یہ مرحلہ آیا پہلے مرحلے میں کچھ نہیں کہا امام نے انت ضرور قلوبکم کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی وہاں تک وہ الفظو بے السنہ تھے تو وہاں بھی کوئی مشکل نہیں ہے نرم نرم میٹھی میٹھی گفتگو لیکن جہاں مسئلہ آیا سُقُّ بِهَا جِبَاهَهُمْ اب یہاں کے اوپر خطرہ پیدا ہو سکتا ہے یہاں پر ممکن ہے کہ آپ کے خلاف باتیں ہوں آپ کے خلاف تقریریں ہوں تحریریں ہوں دنیا بھر کی چیزیں جو کچھ کی جا سکتی ہیں آپ کو یہودی بنا دیا جائے بہابی بنا دیا جائے کافر بنا دیا جائے مشرک بنا دیا جائے سب کوئی بنانے کا کارخانہ تو ہے ہی نہیں کے پاس کچھ اور بنا سکے نہ سکے یہ اس میں ضرور ماہر ہیں تو آپ کے خلاف زبانیں کھلیں گی مقابلہ آ رہی ہوگی امام کہتے ہیں وَلَا تَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ جب وصیت حق و وصیت صبر کے میدان میں آتے ہو جب زبان میں تلخی آئے گی ترشی آئے گی تندی آئے گی جب فرعون مرزا باد کا نعرہ لگاؤ گے تو فرعونیوں کی پیشانی پہ بھر تو ہونا یقینی ہے مشکلات تو یقیناً پیدا ہوگی دیکھو ایسے موقع پر جب تم راہ خدا میں قدم اٹھا رہے ہو مذمت کرنے والوں کی مذمت سے مت ڈرنا لا تخافوا فی اللہ لوم تلائم مت ڈرنا پہلے دل سے انکار عمل میں ہو ثابت قدم ہمارا عمل اچھا جو کچھ زبان سے کہہ رہے تو عمل بھی کر رہے ہیں اس کے بعد دوسروں کو سمجھانے کے لیے پہلے نرم زبان اس کے بعد گرم زبان پہلے ارے میاں فرعون کیوں ایسا کر رہے ہو اس کے بعد رحیم آلے فرعون مرزا باد فرعون مرزا باد سے بات اگر بن گئی امام فرماتے فہی تعظو کچھ وہ ہوتے ہیں اگر آپ نے سخت زبان اسم کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو نرمی گفتگو سے مان جاتے ہیں سمجھ میں بات ان کی آ جاتی بیچارے نہیں جانتے تھے جاہل تھے نہ آشنا تھے آپ نے بتا دیا کہ شکریہ مولانا میں تو جانتا ہی نہیں تھا بھائی صاحب میں تو واقف نہیں تھا یا جو بھی آپ کا ان سے رشتہ ہوتا ہے اپنے گھر میں بال بچوں رشتے داروں دوستوں عزیزوں ساتھ میں کام کرنے والے اسپتال میں آپ ڈاکٹر ہیں پیشنٹس کو کیونکہ دائرہ تو ایک جگہ پہ نہیں ہے بہت دائرہ اس پر ہے وسیع ہر ایک کی ذمہ داری ہے کسی ایک کی ذمہ داری تو ہے نہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کام فقط مولویوں کا ہے اگرچہ ہمارے یہاں یہ طے کر لیا گیا اور ہم لوگوں نے بھی یہ ذمہ داری خام کا اٹھا لی خوشی خوشی سب نے کہا کہ ہاں مولویوں کا انہوں نے سوچا کہ ہاں تو ہمارا ہی کام ہے نہیں تو عام ہے سب کے لیے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر اگر آپ اچھی امت بننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بھی نہیں بننا چاہتے ٹھیک ہے نہیں آپ کے لیے سب کا بننا تھا اور اگر ٹال مٹول کیا اذا تواصلت الناس الامر بالمعروف ونهي عن المنكر ایسے امام فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں نے ٹال مٹول چھوڑنا کیا پبلک نے کہا کہ صاحب ہم سے کیا مطلب ہے تو مولوی کو کام ہے وہ بولے میں کیوں ہم کیوں بولے ہم دیکھ رہے ہیں برائیاں کھو رہے ہیں ہوتے ہیں بہت سارے لوگ مولانا کچھ کہیے نا ارے کیوں مولانا کہتے ہیں آپ کیوں نہیں کہتے ہر جگہ تو آپ کی زبان بہت لمبی ہے حالانکہ کچھ ہوتی رہتی زبان آپ کی جاتے ہیں. آپ کو ماشاءاللہ خوب بولنا آتا ہے, ہر بات میں بولتے ہیں, ہر بات میں جہاں رائے نہیں دینا ہے آپ کو وہاں تو رائے خود دیتے ہیں. جہاں نہیں بولنا ہے, جہاں صرف رائے کرنا ہے, خاموش مرجع نے کہہ دیا, ختم ہو گئی بات, وہاں تو خوب بولیں گے. لیکن جہاں کے اوپر بولنا ہے یہ ہم لوگ کہتے ہیں, یہ تو بڑا کی ذمہ داری ہے. اچھا ہم جیسے مولوی آئے, ہم نے کہا ہم تو چار تین دن کے لیے آئے, ہم سے کیا مطلب؟ شبیری صاحب بولیں جو ہمیشہ یہاں رہتے ہیں, ارے کیا ہم تین دن کی رائے تعلقات خراب کریں لوگوں سے؟ اچھا 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 چلے جائیں ہم سے مل ملا کر کے چھٹی. یہ نہ یہ ہمارے ان کی ذمہ داری, نہ بناتے نہ ان کی نہ ان کی, سب کی ذمہ داری ہے. اگر ہم بالمعروف و نہی عن المنکر کو ایک دوسرے پہ ٹالنے لگے, حرام کہے, مولوی مولوی کہے, مقامی عالم مقامی عالم کہے, باہر کا عالم, تو اللہ کی طرف سے عذاب کے نازل ہونے کا انتظار کریں, انتظار کریں ادھر سے عذاب. میں نے کل کہا تھا کہ عذاب اور ثواب, جنت اور جہنم ہم بناتے ہیں, ہمارا عمل بناتا ہے. شیشے پر پتھر ماریں گے شیشہ ٹوٹ جائے گا. اگر ہم نے اس وظیفے کو چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ وہ جو فائدہ ہے امام نے بیان کیا وہ نہیں ملے گا. تامل المذاہب راستے پرانے ہو جائیں گے. اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا راستے جو ہے یہ پرخطر ہو جائیں گے. تحلل المقاصد تجارت حلال ہو جائے گی, تجارت حرام ہو جائے گی. ينتصف من الاعداء دشمنوں سے حق لے سکیں گے, اس وظیفے کو چھوڑ دیں گے دشمنوں سے حق نہیں ملے گا, وہ ہمارے اوپر سوار ہو جائیں گے. یہ سب ہوگا, یہی ہے عذاب. عذاب اوپر سے کچھ آئے گا نہیں تو پتھر نہیں برسے گا, غیر زمانہ. اب عذاب یہی ہے تو ٹال مٹول نہیں. تو بات وہ ہے کہ اگر آپ نے ہمیں نصیحت کر دی, اچھے انداز میں, میٹھے انداز میں, میٹھی گفتگو کر لی, وہ مان گئے, سمجھ گئے میں ان کے بات آ گئی. اور بات وہ ہے کہ نہیں اس سے نہیں مانے, آپ نے ذرا سختی کیا, تندی کیا, تیزی کیا, جو ہے بچے کو پہلے آپ نے پیار بھایا, بیٹا اٹھو نماز پڑھ لو, نماز کا وقت ہے, بڑے محبت سے, کچھ مطلب نہیں مانا, ڈانٹا اس سے, ڈانٹا ٹوٹ گیا. ہوتا ہے نا, پھر سختی کیا. اب وہ سختی کا بھی انداز ہر ایک کا اپنا اپنا الگ ہوتا ہے, اس کے بھی مراحل ہے. پہلے بات میں اتنی دیر میں ساری مراحل تو نہیں بیان کر سکتا. ہر آدمی کو اپنے طور سے سوچنا ہے کہ کون سا کون سی سختی کارآمد ہو سکتی ہے, کس سے نتیجہ نکل سکتا ہے, غور کرنا ہے, تدبر کرنا ہے. غور و فکر کو اسلام نے خامخواہ اتنی اہمیت نہیں دی ہے. اگر اسلام کہتا ہے کہ فکر و ساعت افضل من عبادت سبعین سنا, ایک ساعت ایک لمحے کی غور و فکر 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے, کاہے کے بارے میں غور و فکر کرنا؟ غور و فکر کرنا کہ شیئر مارکیٹ کب ڈاؤن ہے, کب اپ ہے, اس کے بارے میں غور و فکر کرنا. تفکر و ساعت, دیکھو کہ اصلاح کیسے ہو سکتی ہے, کون سی سختی کریں, کون سا الزام اٹھائے, کیا کہیں, ان سے لڑنے کس طرح سے کریں, سختی کس طرح سے کریں. فہم تیزو, اگر سختی کے بعد وہ راہ حق پہ آ گئے, موعظہ قبول کر لیا, ہدایت پا گئے, وہ اہل الحق کے رجع ہو, حق کی طرف آ گئے, فلا سبیل علیہ, اب آگے مت بڑھنا. اگر ایک دفعہ پھر اور مردہ باد کے دینے سے کام بن گیا تو دو دفعہ نہ کرنا. یہ نہیں کہ تو ہے وہ تھوڑا تھوڑا آپ کو زبان چلی گئی ہے, شروع میں تھوڑا تھا جھجھک ہوتی ہے نا, اب زبان چل گئی. ایک لفظ سے اگر کام چل سکتا ہے پھر دوسرے لفظ کی اجازت نہیں ہے. تو اسلام میں یہ ساری چیزیں انتقام کے لیے نہیں ہیں, انتقام کے لیے نہیں ہے, ہدایت کے لیے. جسمانی سزا پہ عام طور سے بحث ہوتی ہے, کہا جو ہے وہ جسمانی سزا ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, بچے کو بدنی طور سے یہ جو ہے پنشمنٹ صحیح ہے غلط ہے, یہ ساری بحثیں ہوتی. اسلام نے بہرحال اجازت دی ہے, اسلام نے بدنی تنبیہ کی اجازت دی ہے. مگر اگر غور کریں آپ قوانین اسلام کے اوپر, غصہ اتارنے کے لیے نہیں, غصہ اتارنے کے لیے جو ہے نا, اگر آپ نے اس طرح مارا کہ بدن لال ہو گیا, نیلا ہو گیا, کالا ہو گیا, خون نکل آیا, تو آپ کو دیت دینا ہے. بھئی ناپ تول کے کب مارا جاتا ہے؟ غصے میں کوئی ناپ تول سکتا ہے؟ غصے میں جو ہے ناپ تول ممکن نہیں ہے. یہ اگر بچے کو تنبیہ, تو اپنا بچہ ہے, اسے آپ نے اگر تنبیہ کی, اگر ضرورت آ گئی مار کی, پہلا مرحلہ تو معلوم ہے نا کیا ہے, انکرو جو قلوب کم, پھر اس کے بعد نرم زبان, پھر گرم زبان, پھر اس کے بعد باری آتی ہے. اگر آپ نے اس طرح سے مار دیا, نشان پڑ گئے, لا لال نشان پڑ گئے تو کیا دیت ہے، نیلے نشان پڑ گئے تو کیا دیت ہے، کالے ہو گئے تو کیا دیت ہے، خون نکل آیا تو کیا ہوگا، اور ٹوٹ پھوٹ ہو گئے تو کیا ہوگا، کل مولانا سے پوچھئے گا، سوال جواب ہوتا ہے نا، تو کل مولانا بتائیں گے آپ کو تفصیل سے ہر ایک کی حد کیا کیا ہے. تو یہ کب ممکن ہے؟ اسلام نے یہ بندشیں لگا کے بتا دیا ہے کہ بھڑاس نکالنے کے لیے نہیں ہے مارنا. ہماری مشکل یہ ہے کہ جہاں بچوں کی پٹائی ہوتی ہے، جہاں پتہ نہیں ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے، ہمارے خوب ہوتی ہے، جہاں پٹائی ہوتی ہے وہاں عام طور سے مارنے کا مقصد ہدایت کم، دل کی بھڑاس نکالنا زیادہ. حتی والدین اگر موڈ اچھا ہے، فریش ہے، دفتر میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، میاں بیوی کے تعلقات بالکل نارمل ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، بیوی کی کچھ مانگ نہیں ہے شوہر سے، سب بالکل پرانا ماحول ہے، بچہ بڑے سے بڑی غلطی کر جاتا ہے کچھ نہیں بولتے، ایک مسکرا کے رہ جاتے ہیں، کم بخت ایسے نہیں کرتے، بڑی بات ہے. چلو اور اگر خدا نہ خواستہ کہیں موڈ خراب ہے، دفتر میں جو باس نے اچھی خاصی ڈانٹ پلا دی ہے، کوئی لڑائی ہو جھگڑا ہو گیا، یا میری یا بیوی میں کوئی ٹینشن ہو رہا ہے، بیوی کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، میاں کی جیب خالی ہے، یہ سارے مسائل اگر آئے تھے اس کے بعد دیکھیے اس سے چھوٹی غلطی کے اوپر تھپڑ پڑ جاتا ہے. کیونکہ یہ تھپڑ جو ہے ہدایت کے لیے نہیں ہے، دل کی بھڑاس نکالنے کی. اسلام میں دل کی بھڑاس نکالنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، دل کی بھڑاس نکالنے کی اجازت نہیں ہے. آپ پٹائی اگر کرنا چاہتے ہیں اسی حد تک ہدایت کے، جہاں آپ سوچ رہے ہیں کہ جسمانی سزا ضروری ہے ہدایت کی، پہلے سوچئے پھر ہاتھ اٹھائیے. تو سوچتے سوچے تو غصہ ختم ہو جاتا ہے نا، مچھتے ہی کہاں ہے. تو آپ سنیں، فہمی تائز اگر انہیں نصیحت ہو گئی، وہ حق کے رجاؤ حق کی طرف آ گئے، فلاں سبھی لا رہی، اب آپ کو کسی قسم کے اقدام کی اجازت نہیں ہے ان کے خلاف، ایک لفظ نہیں کہہ سکتے، انما سبیل اقدام، یعنی اس کے بعد ابھی کچھ ہے باقی، فرعون جو ہے مرد آباد پر بات ختم نہیں ہو رہی ہے. انما سبیل علی الذین یظلمون الناس، مزید اقدام کی ضرورت وہاں ہے جہاں نہ نرم گفتگو نہ گرم گفتگو، ان کے خلاف مزید اقدام کی ضرورت ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. ویبغون فی الارض بغیر الحق، اور روئے زمین کے اوپر نہ حق بغاوت اور فتنہ و فساد پھیلایا کرتے ہیں، جہاں کوئی حق نہیں ہے، کبھی یہاں پہنچے کبھی وہاں پہنچے کبھی وہاں پہنچے، مختلف بہانوں سے مختلف انداز سے لشکر کشی کی جا رہی ہے، لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. یہ وہ موقع ہے جہاں کے اوپر مزید اقدام کی ضرورت ہے. یہاں صرف نرم گفتگو کی بات نہیں ہے کہ حضور والا سرکار اپنے گھر تشریف لے جائیے، کیوں ہم کا آپ احمد فرما رہے ہیں، نہیں اس کے بعد ہے. فاولائک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. دردناک عذاب پروردگار کے ذریعے نہیں، دردناک عذاب آپ کے ذریعے. ہنالک فجاہدوہم بابدانہم، یہ وہ موقع ہے جہاں زبان سے نہیں بلکہ اپنے اعضاء و جوارح سے ان سے جہاد کرو. تو نرم گفتگو ہے پہلا مرحلہ، ابتدا سختی سے نہیں، لیکن وہ کافی نہیں ہے کیونکہ افراد مختلف ہیں، سب ایک طرح کے نہیں ہوتے ہیں. بات یہ جو ہے، بعض بھوت وہ ہیں جو بات سے سدھرتے ہیں اور بعض لات سے سدھرتے ہیں. تو یہاں بات سے بات بن گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے بعد یہ باری آتی ہے. ایک سلوات پڑھیں گے محمد والے، وصیت حق اور وصیت صبر کے سلسلے میں تہذیب امر بالمعروف و نہی عن المنکر، تہذیب وصیت حق اور وصیت صبر کیا ہے؟ نرم برتاؤ. دوسری چیز یہ ہے کہ جس کسی کو آپ نصیحت کرنا چاہ رہے ہیں، مذاق اس کا نہ اڑائیے. مذاق کوئی آگے بچارہ ہوتے ہیں بعد 50 سال 60 سال کی عمر ہو گئی، مولانا صاحب یہ جو ہے وضو کیسے کریں؟ اب مولانا صاحب کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ عام طور سے یہ سوالات صاحب ہی سے کیے جاتے ہیں، آپ سے کوئی پوچھ لے، ارے میاں قبر میں پیر لٹکا لیا ابھی تک تمہیں یہ نہیں پتا ہے، تمہیں اتنا بھی نہیں پتا ہے، یہ آپ کو اجازت نہیں ہے، استحضاء نہیں کریں، مذاق نہیں اڑائیں. ہر ایک کی اپنی ایک شخصیت ہے، ہر ایک اپنا ایک احترام ہے، نہیں تو توجہ ہو سکی, نہیں موقع ہوا, نہیں فرصت ہوئی. جب تبھی موقع مل گیا, جب تبھی موقع مل گیا. ہمارے سامنے نمونے بے شمار ہیں, یہ جو مسائل نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں ابھی, خود کی مثال سامنے ہے نا. کہاں ہے سامنے ابا ہو, خود کا کردار بڑا عجیب کردار ہے. پورا واقعہ کربلا خود کے ارد گرد گھوم رہا ہے. کہتے تھے ہمارے, ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں, واپس جانا جا. نہیں, گھر کے تو وہی لائے تھے نا, سب کچھ کرنے کے بعد آئے. پھر کیا کہا حسین نے, ایک لفظ بھی اعتراض کا کہیں ملتا ہے؟ اور نہیں ملتا. استحضاء نہیں, مذاق نہ ہوا ہے. لیکن مذاق اڑانا تو عام حالات میں بھی جائز نہیں ہے. قرآن صاف کہتا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزۃ. کس نے آپ کو حق دیا کسی کا مذاق اڑانے کی, کسی کا استحضاء کرنے کی, کسی کو ذلیل کرنا, کسی کو حقیر کرنا؟ ٹھیک ہے, آپ عالم ہیں, اس کو نہیں پتا ہے. ہو سکتا ہے کہ بعض نیکیاں اس کے اندر وہ ہو جو آپ میں نہیں ہے. کون ایسا انسان ہے کہ ساری نیکیاں ہمارے پاس ہیں؟ ہے کوئی؟ ساری اچھائیاں, کچھ اچھائیاں آپ کے پاس, کچھ شاید اس کے پاس ہو. ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس علم زیادہ ہو, اس کے پاس اخلاص زیادہ ہو. کس نے دیکھا ہے بھائی؟ آپ کی عبادتیں بہت زیادہ ہیں, نبی نمازیں بہت پڑھی, اس نے دو رکعت پڑھی مگر اخلاص کے ساتھ پڑھی ہے. بہت سارے لوگ ہوتے زندگی بھر پڑھا کرتے, کچھ نہیں سمجھ میں ان کے آتا. ایک شخص آتا پیغمبر کے پاس, سوال کیا, چند لحظے کے اندر واپس رسول اللہ سمجھ گئے. پیغمبر نے کہا رجع فقیہن, یہ فقیہ بن کے واپس, چند منٹ میں فقیہ بن گیا. کون جانتا ہے کس کے پاس کیا خوبیاں ہیں, ہم کیا جانے. ہمیں اپنی جو برائیاں تو معلوم ہے نا, اس کی برائی جانتے ہیں آپ. تو مذاق اڑانا, بد زبانی, بد دہانی, کسی کو گالی دے دینا. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام, جا رہے ہیں, امام کا ایک ساتھی ہے, صحابی ہے, دوست ہے. اب ظاہر سے ہمارے صحابی تو ہر طرح کے ہوتے ہیں نا, ہم لوگ تو ان کے اس بات ہی نہیں نا قائل ہیں کہ صحابی کا نجوم جو بھی ساتھ آ گیا سب برابر. سارے صحابی تو ہمارے یہاں برابر نہیں ہوتے, چاہے وہ امام کا صحابی ہو, چاہے وہ پیغمبر کا صحابی ہو, چاہے ہمارے آپ کے دوست احباب ہوں. ہمارے آپ کے بھی دوست احباب سب ایک طرح کے تو نہیں ہوتے ہیں, الگ الگ ہیں. امام صاحب ایک صحابی ہے, ایک دوست ہے, امام کے ساتھ جا رہا ہے, پیچھے پہ اس کا غلام آ رہا تھا, اس نے آواز دی, غلام نے نہیں سنا, اس نے ایک دفعہ گالی دی, وہ حرام زادے. امام کیا کہا تم نے, تم نے گالی دی, تم نے گالی دی ایسے؟ دوست ہے امام کا, ساتھی ہے, صحابی ہے, مگر دوست تو وہی ہے نا جو دوست کے لیے آئینہ بنے, اس کی لفظوں پہ خاموش نہ رہے, چپ نہ رہے. اس کے ہم لوگوں کا اخلاق اور ہوتا ہے کہ اگر یہ جو ہے مخالف نے اگر کوئی بات کہہ دی, اس کی ہر لفظش پر ہماری نظر, اور اپنے دوستوں پر دوسروں کا تنکا نظر آتا ہے اور اپنا شہتیر. اسلامی تہذیب یہ نہیں ہے. اسلامی تہذیب ہے جتنے اپنے ہیں ان پر زیادہ نظر. تو یہ کہا کیا تم نے, تم نے گالی لے لی, اب وہ لگا اپنے عمل کی تعریف. یہ بولا میرا حرام دادا کہ وہ ہندوستان کا ہندو ہے, تو ہندوؤں کا تو ہوا کرے. ہر قوم کا نکاح محترم ہے, ہر قوم کا نکاح محترم ہے, تمہیں حق نہیں دینے کا. اور اتنا ناراض ہوئے امام کا, آج سے ہماری تمہاری دوستی ختم, آج سے ہماری تمہاری دوستی ختم, چلے جاؤ میرے پاس سے. گالی دینے والے کو میں اپنے پاس بیٹھنے نہیں دے سکتا. تو کسی کا کسی کی شخصیت سے کھلواڑ کرنا, کسی کی شخصیت سے مذاق کرنا, اس کا استحضاء کرنا, اسے گالی دینا, حتی دشمنوں کو, حتی دشمنوں کو. یہودیوں نے سازش کیا, پیغمبر کے پاس آتے تھے اور آنے کے بعد کہتے السلام علیکم, السلام اور السلام, کہنے میں تقریباً ایک ہی جیسا لگتا ہے مگر معنی بڑا فرق ہے. السلام علیکم یعنی آپ کی سلامتی ہم چاہتے ہیں, السلام علیکم یعنی آپ کی موت ہم چاہتے ہیں. دونوں میں بہت فرق ہے. پیغمبر کو آگے کہتے ہیں السلام علیکم, پیغمبر پلٹ کے علیکم السلام کہہ سکتے تھے, نہیں پیغمبر کہتے تھے علیکم تم پر بھی. اب جو تم کہہ رہے ہو وہ تم پر بھی. پیغمبر نے وہ زبان زیادہ نہیں کیا. ایک دن کہیں رسول کی چہیتی بیوی نے سن لیا, ام المومنین تو خبر ہو گئی, مشہور ام المومنین کی بات کر رہا ہوں, انہیں خبر ہو گئی کہ
کیا کہہ رہا ہے؟ رسول کو گالیاں دے رہا ہے. وہاں جو جوش میں کہا یا ابنا القردہ والخنزیر، اے کتے، اے سوار، یہ بندہ کی اولاد. تو رسول کو ایسا کہتے جیسے انہوں نے کہا محبت رسول میں کہہ رہی ہے نا بچاری، گالی دے رہا ہے رسول کو. انہوں نے فوج کے جواب میں کہا یا ابنا القردہ والخنازیر، اے بندہ سوار کی اولاد. پیغمبر نے کہا توبہ کرو، کیا کر رہی ہو، کیا کہہ رہی ہو، گالی کیوں کہہ رہی ہو تم؟ کسے؟ جو رسول کی موت کی آرزو کر رہے تھے. دشمن ہیں، یہودی ہیں. وہ پیغمبر کو ایسا کہ جواب میں انہوں نے کہا تھا اے بندر اور سور کی اولاد. پیغمبر نے کہا خبردار یہ مت کہنا، دیکھو جو انسان گالی دیتا ہے جب مر کے قبر میں جاتا ہے تو گالی ایک بد شکل، شکل میں ایک بد شکل انسان کی صورت جو اس کے قبر میں آتی ہے، قبر میں، برزخ میں، قیامت تک اسے ذلیل کرتی رہتی ہے وہ صورت. تو یہ تو عام دشمنوں کے لیے. پھر اگر ہم ایک دوسرے کو آپس میں، آپس میں اگر ہم کرنا، خصوصاً اگر ہم امر بالمعروف کرنا چاہ رہے ہیں، خصوصاً ہم اگر کسی اچھائی کی دعوت دے رہے، برائی سے روکنا چاہ رہے ہیں، اس وقت اگر یہ زبان استعمال کریں، ایک کمپلیکس پیدا ہو جاتا ہے، ایک ضد پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر، جو اصلاح کا امکان اور گنجائش ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. اگر کوشش اس بات کی کہ اگر کسی کی ہدایت کر رہے، نصیحت کرنا، کسی میں کوئی کمی ہے، کوئی غلطی ہے، کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے، مذاق نہ اڑائے. تیسری تہذیب جو اسلام کے سلسلے میں ہے، جو شرط ہے، ضروری ہے کامیابی کے لیے، دیکھیے یاد رہے کہ وصیت حق اور تقویٰ سب پر واجب ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر سب پر واجب ہے، مگر بغیر سب سے قبول نہیں ہے. کچھ چیزیں ہیں شرط قبولیت نہ شرط عمل. یہ ساری چیزیں جو بیان کر رہا ہوں شرط عمل نہیں ہے، شرط قبولیت ہے. نماز سب پر واجب ہے اور طہارت شرط قبولیت ہے، قبلہ رخ کھڑے ہونا شرط قبولیت ہے، مباح کپڑا شرط قبولیت. کوئی صاحب کہتا ہے جب شرط ہے مباح کپڑا ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم پر نمازی واجب نہیں، نہ کپڑا ہمارے پاس مباح کبھی ہوگا اور نہ کبھی نماز ہم پر. نہیں، نماز تو واجب ہے، رسمی کپڑے میں نماز قبول نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے، جاؤ حلال کباب فراہم کرو. امر بالمعروف نہی عن المنکر تو واجب ہے. یہ سارے شرائط جو بیان کیے جا رہے یہ شرط عمل نہیں ہے، شرط قبولی عمل ہے. یہ نہیں کہ صاحب ٹھیک ہے ہمارے تو کیا کہ زبانیں سخت ہے، ہم تو کبھی نرم گفتگو کر ہی نہیں سکتے ہیں، ہمارے اوپر بازی بھی نہیں ہے. نہیں، اگر آپ گھاٹے میں رہنا چاہتے ہیں بسم اللہ، آپ کو کسی نے روکا نہیں ہے، جائیے آپ. لیکن اگر آپ فائدے میں رہنا چاہتے ہیں، کامیاب زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنے اندر یہ شرط پیدا کرنی ہے. اگر کل تک لہجے میں سختی تھی، آج لہجے میں نرمی پیدا کیجیے. تو یہ سب اب تیسری چیز جو ہے وہ ہے سعہ صدر، وسیع النظری، تنگ نظری نہیں. ابھی وسیع النظری اور تنگ نظری کا دو مفہوم نکلتا ہے. انسان بڑے تنگ نظر ہیں، اب کوئی ناچ رہا ہے، گا رہا، کوئی برداشت نہیں ہے، کچھ تو جو ہو سکتا ہے کرم سے کام لیجیے، کچھ تو وسیع النظر بنیے. ہر بات کے اوپر آپ روک ٹوک لگائے ہوئے ہیں. نہیں، وسیع النظری سے مراد یہ نہیں ہے، سعہ صدر سے مراد یہ نہیں ہے. وسیع النظری ہے ذاتی مسائل میں، الہی امور میں وسیع النظری کا ہمیں حق نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان کو اپنے مسائل میں وسیع النظری یا تنگ نظری کی گنجائش ہے. جو امر اللہ کا ہے نہ ہم اسے وسعت دے سکتے ہیں نہ اسے تنگ کر سکتے ہیں. اپنے چیزوں میں کر سکتے ہیں نا، اپنا گھر بنا رہے چاہے چھوٹا بنائے چاہے بڑا بنائے، لیکن آپ کے گھر کو نہ چھوٹا کر سکتے نہ بڑا کر سکتے، اتنا ہے اتنا ہی. وسیع نظری کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اس راہ میں قدم اٹھاتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر کے، راہ جو ہے وہ کانٹوں بھری راہ ہے، لڈو نہیں بٹتے ہیں ہر جگہ پر، ہر جگہ پر واہ واہ تعریفیں نہیں ہوتی ہیں، مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، مسائل
کہیں کیوں کہیں پر جو ہے گالیاں سننا ہے, کہیں پر قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا ہے,
بہت ساری چیزیں ہیں. سیر صدر ہو, وسیع نظر ہو, یعنی اگر اس راہ میں کبھی کوئی مشکل پیش آ گئی تو ہمارے سباق قدم میں لرزش نہیں آئے گی, ہمارے قدم دگمگائیں گے نہیں, میدان میں ڈٹے رہیں گے. آپ دیکھیں اس وقت کنانے موسیٰ کو حکم مل رہا ہے کہ جاؤ فرعون کے پاس. فرعون کے پاس فوج ہے, لشکر ہے, اسلحہ ہے, سب کچھ ہے. موسیٰ کو بھیجا جا رہا ہے, پالنے والے کس کے مقابلے میں بھیج رہا ہے؟ فرعون کے مقابلے میں, بغیر مددگار کے, خالی ہاتھ. پالنے والے کچھ مدد چاہیے. مانگا موسیٰ, کیا مانگتے ہو؟ کیا مانگا موسیٰ نے؟ 10,000 کی فوج بھیجے دے, 10,000-20,000 تلواریں دے دے, کچھ ساتھی نہیں. جو موسیٰ نے مانگا وہ کیا ہے؟ رب اشرح لی صدری. پالنے والے ہمیں شرح صدر عنایت کر دے, کاہے کے لیے کہ فرعون کی غلطیوں سے آنکھیں بند کر دوں, چشم پوشی کرو. نہیں, جب فرعون کے مقابلے میں جائیں گے, فرعون ہے, ظالم ہے, جبار ہے, ستمگر ہے فرعون, جس کے سامنے کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہے. اگر اس کے سامنے کوئی بولے گا, زندہ چھوڑے گا تو نہیں نا, تشدد کرے گا, ستائے گا, پریشان کرے گا. رب اشرح لی صدری, پالنے والے ہمیں شرح صدر دے دے تاکہ میدان میں ڈٹ سکوں. اور جب شرح صدر کسی کو مل جائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یسر لی امری, میرے امر کو آسان کر دے. امر کا آسان ہونا نتیجہ ہے شرح صدر کا. اگر انسان میدان میں ڈٹا رہا اللہ پہ بھروسہ کر کے تو اس کے مسائل آسان ہو جایا کرتے ہیں. واحلل عقدۃ من لسانی, ایسا بن کہا جائے موسا کے دبان میں لکنت تھی بلا کر. نہیں تو بکواس باتیں ہیں, لکنت ہے نہ کچھ ہے. انسان کو اپنے اوپر قابو ہوتا ہے نہ, جب کنٹرول ہوتا ہے اپنے اوپر تو جملے بھی مناسب زبان سے نکلتے ہیں. کسی کو غصہ اگر آ جائے یا خوفزدہ ہو, ڈرا ہو, کہنا کچھ چاہتا ہے, کہتا ہے کچھ ہے, زبان میں لکنت آ جاتی ہے. رب اشرح لی صدری, پالنے والے مجھے شرح صدر دے دے, وسیع نظر دے دے. چل رہی, ہم اس زندگی کو فقط 4 دن کی زندگی تک محدود نہ سمجھیں. مشکلوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ دے دے. جب مشکلوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ ہوگا تو اپنے نفس پر قابو ہوگا, اپنے اوپر کنٹرول ہوگا. جب کنٹرول ہوگا تو جو بات زبان سے نکلے گی یہ تو اچھے الفاظ ملیں گے, اچھے جملے ملیں گے, بیان اچھا ہوگا, قاعدے سے اپنی بات کو سمجھا سکیں گے. یس تو ہوں کون, سارے لوگ بری بات کو سمجھنے لگیں گے. لیکن اگر یہ صفت انسان کے اندر نہیں پائی جاتی ہے, اپنے نفس کے اوپر قابو نہیں ہے, خود اپنے اوپر کنٹرول نہیں, غصے میں بھرے ہوئے ہیں, وہاں گئے تھے فرعون کے پاس, بجائے اس کے کہ آئیے قبلہ تشریف رکھیے, وہ لگا ہمارے ساتھ گستاخی کرنے, ہمیں بھی غصہ آ گیا. فلاں جگہ مجلس پر ہم نے گئے تھے, نہ مناسب کھانا ملا, نہ رہنے کی جگہ ملی, نہ عزت, نہ احترام, نہ کسی نے ہاتھ ملایا, نہ مسافیہ. اب غصے میں بھرے ہوئے ممبر میں گئے تو پتہ نہیں اور فون کیا بننے لگے. رب اشرح لی صدری. شرح الصدر آلۃ الرئاسۃ, یہ مولا کائنات فرماتے ہیں. شرح صدر جو ہے باتوں کو سننے کا حوصلہ ہو, مصیبتوں کو برداشت کرنے کی ہمت ہو. شرح الصدر, آپ دیکھیں پیغمبر کی زندگی 13 سال مکے کی ہے, 10 سال مدینے کی. مکے میں کوئی جنگ ہوئی ہے؟ نہیں. مدینہ کی 10 سال زندگی میں ٹوٹل 74 جنگیں پیغمبر نے لڑی ہیں. کچھ وہ ہیں جو پیغمبر کچھ شریک ہیں, یہ جو غزوات ہیں کچھ وہ ہیں جس میں پیغمبر شریک نہیں ہے, سرایا ہے. مجموعاً جو ہے سرایا اور جو ہے غزوات کو ملا لے, تقریباً 74 جنگیں پیغمبر نے لڑی ہیں بے سر و سامانی کے عالم میں. بہت کٹھن دور رہا ہے یہ جو ہے مدینے کا. مکے میں چیزیں نہیں ہیں, لیکن قرآن مجید مکے کے دور کو مدینے سے زیادہ سخت قرار دیتا ہے. بوجھ سنگینی, عمل کی سنگینی جو ہے مکے میں زیادہ ہے. کیا کہتا ہے یہاں؟ ماں تو موسیٰ نے مانگا تھا نا, رب اشرح لی صدری, وہاں اللہ نے مانگے بغیر دے دیا تھا, کیونکہ مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے شرح صدر. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقذ ظہرک. میرے حبیب, کیا ہم نے آپ کو شرح صدر نہیں دیا؟ یہ کہاں کے لیے ہے؟ مکے کی زندگی کے لیے. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک, مکے کی زندگی میں تبلیغ الذي انقضى ظهرك، جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا، یہ کیسے حل ہوئی ہے مشکل؟ یہ مسائل کیسے حل ہوئے؟ آج اکثر سوالات ہوتے ہیں، کیا کریں، زندگی کے مسائل بہت ہیں، مشکلات بہت ہیں، ان تمام حالات میں کیسے کوئی اسلام پہ عمل کرے، کیسے کوئی اعمال صالحہ بجا لائے؟ رب اشرح لی صدری، پروردگار سے دعا کریں کہ پروردگار ہمیں شرح صدر عنایت کرے. چوتھی اور آخری تہذیب بیان کر کے اس سلسلے کی اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کروں. چوتھی چیز جو ہے وہ اخلاص ہے. اگر کسی کی نصیحت کرنے جا رہے ہیں، اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے نہیں کہ تم نماز نہیں پڑھتے ہم پڑھتے ہیں، تم داڑھی نہیں رکھتے ہم رکھتے ہیں، تم خمس نہیں دیتے ہم دیتے ہیں، تم زکات ادا نہیں کرتے ہم ادا کرتے ہیں، تم نے حج نہیں کیا ہم نے کیا ہے، اپنی برتری نہیں، دکھاوا نہیں، خالص سطر لوجه اللہ. اگر نصیحت کر رہے ہیں تو کاہے کے لیے کر رہے ہیں؟ کیونکہ حکم خدا ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی ایک مخلوق ہے، کوئی دکھاوا نہیں. وہی حدیث جو پانچویں امام سے میں نے پیش کی تھی ابھی، اس کا ایک ٹکڑا، یہ ٹکڑا پیش کیا تھا نا، اس کا آخر کا ٹکڑا، ان الامر بالمعروف ونہی عن المنکر سبیل الانبیاء، وہاں کے اوپر یہ تھا کہ تم پھر اپنے اعضاء و جوارح سے جہاد کرو. جب انسان جہاد کے میدان میں آتا ہے تو کنٹرول رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جہاد کے لیے اجازت لینا ضروری ہے امام سے، اور امام عادل یا امام جو ہے معصوم. جہاد ابتدائی اور جہاد دفاعی بہرحال صاحب قسم خلاف بحث میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ یہ وہ موقع ہے جہاں شیطان پیچھے پیچھے آتا ہے. کل بھی میں نے عرض کیا تھا، اگر کوئی سنیما ہال میں جا کے بیٹھا ہوا ہے، کل میں بیٹھا ناچ گا رہا ہے، شیطان کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خامخواہ اپنی انرجی ضائع نہیں کرتا، وہاں کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب انسان راہ راست پہ آ جاتا ہے، جب انسان راہ خدا پہ آتا ہے، وہاں شیطان پیچھے پیچھے لگتا ہے. اب آپ چلے ہیں نصیحت کرنے، آپ چلے ہیں امر بالمعروف کرنے، نہی عن المنکر کرنے، وصیت صبر، وصیت تقویٰ، یہ وہ موقع ہے جہاں کے اوپر شیطان کے خطرات بڑھ جاتے ہیں، یہاں پر ہوشیار رہنا ہے. لہذا امام پوری تفصیل بیان کرنے کے بعد ایک دفعہ ہوشیار کرتے ہیں، بیدار کرتے ہیں، دیکھو یہ امر بالمعروف چاہے زبان سے ہو، چاہے زبان نرم ہو، چاہے زبان گرم ہو، چاہے جہاد ہو، ہاتھوں کے ذریعے سے، ہتھیار کے ذریعے سے، ایک بات کا یاد، ایک بات کا خیال رکھنا، لا طالبین سلطانا ولا باغین مالا ولا مریدین بالظلم ظفرا. اس بات کا خیال رکھنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، نصیحت، ہدایت، سمجھانا، یہ ساری باتیں اس لیے نہ ہو کہ تم اس ذریعے سے اپنے لیے کوئی اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہو، کہ ہم سمجھائیں گے تو لوگوں کے نگاہوں میں ہماری عظمت بن جائے گی، ارے کیا کہنا مولانا کا، بڑے اچھی طرح یہ کرتے. یہ بھی تو ہوتا ہے نا، جہاں ادھر سے وہ ہوتا ہے ادھر سے، خاص طور پہ ہمارا مجمع ہو، ہمارے یہاں تو ہر ایک کی تقریر میں ایمان تازہ ہوتا ہے، وہ والی تقریر سننے کے بعد ایمان تازہ ہوتا ہے، یہ والی تقریر سننے کے بعد بھی ایمان تازہ ہوتا ہے. یار صاحب تو ایسی ہی تقریریں تو آج وقت کی ضرورت ہیں، تقریر اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اپنی برتری دوسروں پہ ثابت کریں. دیکھو دیکھو ہمیں بلاروں کے موقع پہ جھگڑا نہ لے پائے، لا طالبین سلطانا. جب یہ نصیحت کے لیے نکلو تو تمہارے دل میں برتری حاصل کرنا نہ ہو، ولا باغین مالن، مال حاصل کرنا بھی تمہاری آرزو ہے نہ ہو. ہم تبلیغ کریں گے، نصیحت کریں گے، ہدایت کریں گے تاکہ ہمارا ریٹ بڑھ جائے. ہوشیار رہنا، شیطان تمہارے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، تو کیا اس کے شیطان کو جو ہے گنہگاروں سے اتنا مطلب نہیں ہے جتنا مطلب ان لوگوں سے ہوتا ہے جو راہ حق پہ چلتے ہیں. وہ تو بھٹکے ہوئے ہیں، انہیں بھٹکانا ہے. لا باغین مالن ولا مریدین بالظلم ظفرا. بحث ہو رہی ہے، مناظرہ ہو رہا ہے، گفتگو چل رہی ہے، ہم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں یہ حق ہے. دل چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں. اب کامیابی کے لیے مختلف حربے استعمال کیے جاتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ محبت اور جنگ میں سب جائز، مگر ہمارے یہاں سب جائز نہیں ہے. ہمارے یہاں اگر مقصد پاک ہے تو وسیلہ بھی پاک ہونا چاہیے. غلط وسائل سے اچھا مقصد حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. ولا مریدین بالظلم ظفرا. دیکھو ظلم کے ذریعے سے کامیابی کا ارادہ مت کرنا. کامیابی ملے یا حکم دیا امر بالمعروف کرو ہم میدان میں آ گئے. جتنا ہمارے سچت ہماری سچت تھی جتنا ہماری بساط میں ہے اپنا سرمایہ قربان کر دیا حق طریقے سے. اب چاہے غلبہ آپ کو ملے چاہے نہ ملے غلط راستہ مت استعمال کرنا. دیکھا صاحب نماز نہیں پڑھ رہا کیا کرے ناجم سے کہتے ہیں ایسی کوئی حدیث کرو حدیث کرو ان کے لیے کہ جو نماز پڑھے گا جو سال بھر نماز پڑھ لے گا اللہ اسے $1,000,000 دے گا. جنت اور جہنم تو ان کو نماز کے لیے آمادہ کر نہیں سکی تھی. $1,000,000 کا لالچ شاید ان کو نماز پڑھا لے. پانچ ہے کس طرح تھک گئے ہوں یا تھوڑا سا سن لیجیے اس کو بھی. ایک گاؤں میں ایک گئے مولانا جسی نے بچارے دیکھا ہے کوئی نماز نہیں پڑھتا بہت ان کا دل جلا بڑی پریشانی ہوئی یہ کیا ہے اہل بیت کے چاہنے والے ماننے والے کیسے لوگ ہیں نماز نہیں پڑھتے. اب بچارے نئے روایتیں پڑھی حدیثیں پڑھی امام کے اقوال پڑھے کوئی دستے مسئلے ہوا دے گا اسے. کہیں سن رکھا تھا کہ اگر کسی کوئی اگر کوئی 40 دن نماز پڑھ لے تو خود بخود نماز کا عادی ہو جائے گا. ان کا حکمت عملی سوجی آئے رمضان پر آنے کے بعد کہا سنو بھائی ہو اگر تم لوگ 40 دن نماز پڑھو گے 40 دن کے بعد مثلا 1,00,000 روپے سب کو ملے گا. جو نماز جو مسجد میں خاک ہو رہی تھی وہاں کے پاس تل رکھنے کی جگہ نہیں کیونکہ مسجدیں تو عام طور سے چھوٹی بنتی ہیں نا. اگر کہیں 1,000 کی آبادی ہے تو مسجد عام طور سے بنائی جاتی تھی وہ سب آدمی جانتے تھے کہ 10% سے زیادہ حسن زن پہلے ہی سے ہے حسن زن پہلے ہی سے ہے تو 10% سے زیادہ تو آنے والے نہیں ہیں. تو 1,000 کی آبادی ہے تو 10% 100 کے لیے مسجد بن گئی. اب مسجد میں دل رکھنے کی جگہ نہیں ایک آدمی جہاں نہیں آتا تھا وہاں پر ہم چلے آ رہے ہیں. 40 دن گزر گئے پڑھ لی سب نے 40 نمازیں لائیے قبلہ 1,00,000 روپے جس کو دیکھو 1,00,000 1,00,000 1,00,000. اب بیچارے آئے نمبر پہ کہہ رہے بھائیو میرے پاس کہاں ہے میرا تو عالم ہے کہ تم لوگ کھانا نہ دو میں خود بھوکا رہ جاؤ میں کہاں سے لا کے تم بیٹھے ہم نے کہا کیوں تب میں نے اس لیے کہا تھا کہ تاکہ تم لوگ نماز کے عادی بن جاؤ. ایک بات میں نے کہہ دی تھی جھوٹا وعدہ قوم ان سے چالا تھی ان کا حضور اگر آپ نے یوں ہی وعدہ کر لیا تو ہم نے نماز یوں ہی پڑھی ہے بغیر وضو کی نماز ہم پڑھتے آئے تھے. ہاں وہ جو ہے با طہارت اور با وضو نماز ہے جو 40 دن پڑھ لیا تو نماز ہی بن جائیں گے آپ بھی مطمئن رہے ہم نے بھی بغیر وضو کی ہے. تو کیا کہتے ہیں امام ولا مریدین بالظلم ظفرا کامیابی حاصل کرنا ہے مگر ظلم کے ذریعے نہیں جھوٹ بول کے نہیں جھوٹے وعدے نہیں گمراہ کر کے نہیں راہ حق میں رہنا ہے صحیح راستے سے. بس ایسا یہ ہوتا ہے کہ ہم کو ہدایت کرنا ہے تبلیغ کرنا کہ دو چار باتیں اس طرح کی ہو بھی جائے فرا کام حرام ہے مگر اس سے تبلیغ ہوتی ہے اسلام اجازت نہیں دیتا. یہ تو میں نے ایک واقعہ ہی ہمیں سنا دیا تھا آپ سچا واقعہ سنیے ہاں حضرت کے زمانے کا حضرت کے زمانے کا واقعہ سنیے اسی واقعے پر میں جس تمام سچا وعدہ تو کل جو ہے وہ جاب کا دن بھی دیر ہے بہرحال پیغمبر کے زمانے کا واقعہ پیغمبر کے صاحبزادے ابراہیم کا انتقال ہو گیا بہت چاہتے تھے پیغمبر پیغمبر بیٹھے ہیں غمزدہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں مگر زبان سے کوئی شکوہ نہیں ہے کوئی شکوہ نہیں ہے اللہ سے. اتنے میں سورج کو گہن لگ گیا سورج کو گہن لگ گیا اب پورے علاقے میں خبر پھیل گئی کہ پیغمبر سے ہمدردی میں سورج کو گہن لگا ہے. جن لوگوں کو پیغمبر پر ایمان ذرا کمزور تھا ان کا ایمان مضبوط ہو گیا کہ نہیں بھائی ہے کوئی عظیم شخص واقعی اللہ کے نبی ہیں اللہ اتنا ان کو چاہتا ہے کہ ان کے بیٹے کی وفات کی بنا پر سورج کو گہن لگ گیا. اور جن کا ایمان نہیں تھا وہ بھی ایمان کی طرف مائل ہو گئے لیکن حقیقت یہ تھی کہ سورج میں گہن اس لیے نہیں لگا تھا اگرچہ لگ سکتا ہے گہن پوری کائنات ہی کے لیے ہے نا لولا کا لما خلق الافلاک کچھ بھی ہو سکتا ہے ان سے ہمدردی کے لیے مگر یہ واقعہ اس لیے ہوا نہیں تھا ہوتے تو کیا کہتے
ہم آج نہ صحیح نہیں ہوا ہے, اس پر ہوا دو.
لوگوں کا ایمان تو مضبوط ہو رہا ہے نا. اچھا اگر ہوا بھی نہیں دینا ہے کم سے کم چپ رہو.
جھوٹ بولنا گناہ ہے نا, سچ بولنا تو ضروری نہیں ہے.
چپ ہو جاؤ, خاموش. تبلیغ ہو رہی ہے, لوگ ہدایت پا رہے ہیں, اب کچھ بولو نہیں. لیکن پیغمبر نے اسے برداشت نہیں کیا. پیغمبر آئے مسجد میں, آنے کے بعد تقریر کیا, ایھا الناس, یہ سورج, یہ چاند, یہ خسوف, یہ خسوف, یہ گرہن لگنا, یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. اس کا ابراہیم کی موت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے کہ وہ نبی جو لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا تھا, وہ لوگوں کو علم کے ذریعے ہدایت کرنا چاہتا تھا, جہالت کے ذریعے نہیں. نبی کا دین آفاقی تھا, چار دن کے لیے نہیں تھا. آج نہیں تو کل لوگوں کو معلوم ہو ہی جاتا. لہذا نبی نے لوگوں کی غفلت کا فائدہ نہیں اٹھایا. نبی لوگوں کو بیدار کرنے آئے تھے, غفلت سے غفلت میں ڈالنے نہیں آئے تھے. سلامات پڑھیں گے محمد و آل محمد. مریدین بالظلم ظفرا, ظلم کے ذریعے سے کبھی کامیابی حاصل کرنے کی کوشش مت کرنا امر بالمعروف کے لیے. تمہاری ڈیوٹی سے انجام دیتی ہے, بات ختم. ہم کمپنی کے مالک نہیں, کمپنی کے ورکر ہیں. جیسے پروردگار نے کہا کرو, کر دیا. ہمیں کیا مطلب ہے کہ کمپنی میں جو مال تیار ہوا ہے بکے گا نہیں بکے گا, قیمت کم ملے گی زیادہ ملے گی, فائدہ ہوگا. یہ کمپنی کا جو ہے ملازم نہیں سوچتا. کمپنی کے ملازم نے اگر مہینہ بھر محنت سے کام کیا یا ہفتہ بھر, تو اس کو سیلری تو ملے گی, مال بکے چاہے نہ بکے. یہ جو ہے رام مٹیریل کارخانے میں آیا کہ نہیں آیا, پاور ہے کہ نہیں ہے, وہ آپ سے کیا مطلب. آپ جائیے اپنے کارخانے میں. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو مالک نے ہمیں ڈیوٹی دی ہے اس کے مطابق ہم نے عمل کیا یا نہیں. عمل کرنے کے بعد ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے, کامیابی ملتی ہے کہ نہیں ملتی, آپ کو ہوتے ہیں سوچنے والے, یہ اس کا کام ہے. النصر من نصر الا من عند اللہ, اگر کامیابی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے, اس کی جو مصلحتیں ہوں. ہمارا کام ہے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دینا. یہی جذبہ تھا کربلا والوں کا, کربلا والوں کا یہی جذبہ تھا. انہوں نے کبھی اپنے قلت تعداد کو تو نہیں دیکھا. کبھی حبیب نے سوچا کہ ہم لوگ کبھی کیا سکتے ہیں, مٹھی بھر افراد خام خواہ اپنی جان کو ضائع کریں گے. کبھی کسی نے سوچا؟ جب تک انصار باقی رہے تب بھی نہیں سوچا کہ انصار شہید ہو گئے تو عزا نے نہیں سوچا, عزا شہید ہو گئے تو حسین نے نہیں سوچا, اور حسین شہید ہو گئے تو زینب نے نہیں سوچا. سوچا کسی نے؟ اگر سوچا ہوتا تو مشن رک گیا ہوتا. لیکن نشان رکا نہیں. جو حسین کا مقصد وہی زینب کا مقصد, اور پہلے سے اس مقصد کے لیے تیار ہو کر کے آئے تھے. حسین شہادت کے لیے تیار ہو کر کے آئے تھے, زینب اسیری کے لیے تیار ہو کر کے آئے تھے. سارا عمل ایک شعوری عمل اور اختیاری عمل ہے. حسین بھی جانتے تھے کربلا میں کیا ہوگا, زینب بھی جانتی تھی کربلا میں کیا ہوگا. کیونکہ جس وقت امام حسین مدینے سے چل رہے تھے, اس وقت محمد حنفیہ جو بیماری کے باعث ان کے ہاتھ جو ہے مفلوج ہو چکے تھے, جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے تھے, مگر حسین کے با اعتماد اور بھروسے مند بھائی ہیں. اتنا بھروسہ ہے حسین کو محمد حنفیہ پر کہ وصیت نامہ انقلاب کربلا محمد حنفیہ کے حوالے کیا ہے. مقصد کربلا محمد حنفیہ کو وصیت نامہ دے کر کے گئے ہیں. حسین جب جا رہے ہیں, پہلے محمد حنفیہ نے منع کیا جانے سے. امام حسین نے بتایا مجھے سب پتا ہے کہ کیا کیا ہونے والا ہے, سب جانتا ہوں. محمد حنفیہ کہتے ہیں بھیا آپ کو کچھ پتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے, آپ شہید کر دیے جائیں گے تو خواتین کو اپنے ساتھ کہاں لے جا رہے ہیں, انہیں مدینے میں چھوڑ جائیے, ہم ان کی دیکھ بھال کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ حسین کو محمد حنفیہ پر بھروسہ نہیں ہے. نہیں, بھروسہ تو ہے, لیکن محمد حنفیہ کے سوال کے جواب میں حسین نے وہی جواب انہیں دیا ہے جو رسول خدا نے حسین کو جواب دیا تھا. تو جب امام حسین رخصت آخر کے لیے نانا کی قبر پر آئے ہیں اور یہ کہا ہے کہ نانا کیا حسین کو آپ کی قبر میں جگہ نہیں مل سکتی ہے, تو رسول خدا نے یہی تو جواب دیا تھا, بیٹا حسین ان اللہ شاہ ان یراک قتیلا, بیٹا مرضی معبود یہی ہے کہ تم قتل کیے جاؤ, تمہاری شہادت کے بغیر دین بچے گا نہیں. بہن یہی جواب امام حسین نے ایک لفظ کی تبدیلی کے ساتھ محمد حنفیہ کو دیا، بھیا ان اللہ شاء ان یراہن سبایا،
بھیا اللہ کی مرضی یہ ہے کہ زینب اسیر کی جائیں، مجھے معلوم ہے کہ میری شہادت کے بعد میری بہن کے سر سے چادر چھن جائے گی، میں جانتا ہوں میری شہادت کے بعد میری بہن کے بازوؤں میں رسن بنے گی، مجھے پتا ہے میری شہادت کے بعد میری ننی سکینہ کے رخساروں میں تراشے لگیں گے، لیکن بھیا اس کے بغیر دین نہ بچے گا،
اجرکم اللہ، حسین نے سر کٹا کر کے دین کی بقا کا انتظام کیا، زینب نے چادر دے کر کے حسین کے جو ہے مقصد کو باقی رکھنے کا انتظام کیا، اگر زینب کربلا نہ آتی، اگر زینب اسیر ہو کر کے کوفہ و شام نہ جاتی، کسی کو پتا بھی نہ چلتا کہ کربلا میں کون مارا گیا، میں نے پرسوں کی مجلس میں لوگوں کی بے خبری کا، کوفے کی بے خبری کا ایک نمونہ پیش کیا تھا، ایک روایت پیش کی کس طرح سے کوفہ بے خبر تھا، کوفے کو پتا نہیں ہے کہ کربلا میں کون مارا گیا، دوسرا نمونہ شام کا، شام تو اور دور ہے، اس وقت شام میں اسیروں کا قافلہ پہنچا ہے، امام سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، گلے میں خاردار توف ہے، ایک بوڑھا آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں اس حال کو پہنچایا، الیاذ باللہ جس نے تمہیں ذلیل کیا، تمہیں اسیر کیا، امام نے سننا تھا، ایک دفعہ کہا بھائی کیا تو نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہاں پڑھی ہے، مگر تمہیں اس آیت کہاں سے پتا چلا، کہا تم نے قرآن میں یہ بھی پڑھا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ، کہا پڑھا تو ہے، امام نے مختلف آیتیں جو اہل بیت کے شان میں تھی ایک ایک کر کے بیان کی، وہ طرف سے کہتا ہے ارے تمہیں قرآن سے کیا مطلب، تمہیں قرآن کی آیتیں کہاں سے یاد ہو گئیں، امام نے دفعہ سر پیٹ کے کہا اے بھائی ارے جن کی طہارت کا اللہ اعلان کر رہا ہے وہ ہم ہی تو ہے، جن کی محبت اللہ نے فرض کی ہے وہ ہم ہی تو ہے، وہ ہم ہی اہل بیت ہے، وہ ہم ہی ذوی القربیٰ ہے جن کی اطاعت کرنا نے حکم دیا ہے، جب اسے پتا چلا ارے یہ محمد کے نواسے ہیں، حسین کے رختے جگر، علی کے پوتے فاطمہ زہرا کے چاند ہے، سر پیٹنے لگا مولا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، یہ تو ایک عام انسان ہے جسے پتا نہیں ہے، بے خبری کا تو یہ عالم ہے کہ یزید کے محل میں رہنے والی اس کی زوجہ کو بھی پتا نہیں کربلا میں کون مارا گیا، کربلا میں کون مارا گیا، یزید کی زوجہ ہند، اسے جب اطلاع ملی ہے کہ کچھ اسیر آئے ہیں، موقع نہیں ہے کہ ہند کے بارے میں عرض کروں کہ کس کی بیٹی تھی، کیسے یہاں تک پہنچی، تفصیلی واقعہ ہے وہ، بس چند جملے، ان کو جب اطلاع دی گئی ہے کہ یزید کے خلاف کسی خارجی نے علیہ باللہ فروش کیا تھا، وہ مارا گیا، اس کے اہل بیت اسیر ہو کر کے آئے ہیں، ہند ان اسیروں سے ملنے کے لیے آتی ہے، ملکہ ہے وہ جو اپنے کو خلیفۃ المسلمین کہلا رہا ہے، جو اپنے کو بادشاہ وہ بنائے بیٹھا ہے، اس کی زوجہ ہے، کنیزوں کا جھوٹ میں چلی کرسی لے کر کے کنیزیں چلتی ہیں، جب وہ قریب آئی ہے جناب زینب کی، جب نظر ہند پہ پڑی زینب پہچان گئی جناب زینب، بہن ام کلثوم سے کہا بہن ام کلثوم دیکھ رہی ہو کون آ رہا ہے، ارے اپنی کنیز ہند آ رہی ہے، دونوں بہنوں نے سر جھکا لیا، سر جھکا کے بیٹھ گئی، ہند قریب آئی، کنیزوں نے کرسی رکھا، ہند کرسی پر بیٹھی، بیٹھنے کے بعد کہتی ہے من ای گرو سارا انتنا، تم لوگ کہاں کے رہنے والی ہو، کہاں کی کہنی ہو، جناب زینب نے سر جھکا کے کہا نانو من المدینہ، ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں، میں مدینہ کا نام سننا تھا، ہل کرسی چھوڑ کے زمین پہ بیٹھ گئی، جناب زینب نے کہا کرسی چھوڑ کے زمین تک جو بیٹھ گئی، کہا مدینے والوں کے احترام میں، اس کے بعد انہیں کہتی ہے تم مدینے کے رہنے والی ہو، تم مدینے کے گھر کے بارے میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کہا کس کے بارے میں، کہا اپنے مولا علی کے بارے میں، اپنی شہزادی فاطمہ کے گھر کے بارے میں، زینب نے کہا اب تو علی دنیا میں نہ رہے،
دنیا میں نہ رہی، کار علی نہ صحیح، فاطمہ نہ صحیح، میرا آقا حسین تو ہے، میری شہزادی زینب تو ہے۔ مجھے سننا تھا ایک دفعہ زینب نے کہا انسان تعنی حسین فہذا راسہ بین یدین۔ ارے اگر تو حسین کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہے، وہ جو سر یزید کے سامنے رکھا ہے وہ حسین ہی کا سر تو ہے، وہ انسان تعنی زینب۔ اور اگر زینب کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہے فہانا زینب وہانی امہ کلثوم، میں زینب ہوں یہ امہ کلثوم ہے۔ بس یہ سننا تھا، ایک دفعہ ہند سر پیٹنے لگی، یا لیتنی کنتم یا قبل ہذا، اے کاش میں اندھی ہو گئی ہوتی، وما رأیت بنات فاطمۃ الزہرا فی ہذہ الحالہ، اور فاطمہ زہرا کی بیٹیوں کو ان حالت میں نہ دیکھتی۔ سر پیٹتی ہوئی ایک دفعہ ہند اٹھی، بہنا سر یزید کے دربار میں پہنچ گئی، اے یزید تو نے کیا غضب کیا؟ جب یزید کی نگاہ ہند کے برہنا سر پہ پڑی، اٹھا اٹھ کے اپنی آبا ڈالا، ہند برہنا سر کیوں چلی آئی؟ ہند کہتی ہے وے لگ یا یزید، ارے کتنا بے شرم ہے تو یزید، اخذت کل حمیت علیہ وما اخذت کل حمیت علی بنات رسول اللہ، ارے میرے بارے میں تجھے اتنی شرم آ رہی ہے؟ آئے فاطمہ زہرا کی بیٹیاں برہنا سر قید شام نے انہیں اسیر کر رکھا ہے۔
الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ہمارے الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پالنے والے سچے میں اہل بیت اطہار کے، ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت دن بدن اضافہ فرما۔ پالنے والے ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق کرامد فرما۔ بار الہ ہمیں اسلامی تعلیمات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق کرامد فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے اندر ایمان، عمل صالح، وصیت حق اور وصیت صبر کی توفیق پیدا کر۔ بار الہ جو بیمار ہیں صدقے بے اہل بیت اطہار کے، انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ پڑھنے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانه وانصاره۔
کچھ بھی نہ بچایا اپنے لیے امت کے بچانے والے نے، کچھ بھی نہ بچایا اپنے لیے امت کے بچانے والے نے، سجدے میں جھکا دی پیشانی سر اپنا کٹانے والے نے، کچھ